ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کے خلاف امریکہ اور مغربی ملکوں کی سازشیں. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا کہ شام کے مختلف علاقوں بالخصوص دارالحکومت دمشق میں شامی فوج نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے. اب دمشق کے ان علاقوں میں جہاں دہشت گردوں نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے، معمولات زندگی پوری طرح بحال ہو گئے ہیں. حلب اور ہم سے بھی اطلاعات ہیں کہ ان علاقوں میں بھی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے ان کا بری طرح سے قلع قمع کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے بدھ کو دمشق میں نیشنل سیکورٹی کے دفتر میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے اور اس میں وزیر دفاع سمیت متعدد اعلی سیکورٹی اہلکاروں کے یا عہدیداروں کے مارے جانے کے بعد شامی فوج اور حکومت پر حجت ایک طرح سے تمام ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہی شامی فوج نے بھرپور انداز میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا، جس کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں. بعض اطلاعات میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اب تک 2000 سے 3000 تک دہشت گردوں کا قلع خما کیا جا چکا ہے اور انہیں بھاگنے کے لیے راستے نہیں مل رہے ہیں. ایک ایسے وقت جب شامی فوج نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو شہروں سے نکال باہر کر دیا اور ان کی تقریباً کمر توڑ دی ہے، امریکہ اور اسرائیل اور مغربی ملکوں سمیت علاقے کے بعض عرب ملکوں کے ذرائع ابلاغ نے شام کے خلاف تشہیراتی مہم شروع کر دی ہے. امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اب یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ بشار اسد کی حکومت مسلح گروہوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کرے یا پھر انہیں لبنان منتقل کر دے. اس دوران اسرائیل کے وزیر جنگ نے کہا ہے کہ اگر شام نے اپنے کیمیاوی ہتھیار لبنان منتقل کرنے کی کوشش کی تو اس پر حملہ کر دے گا، مگر اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. امریکہ اور اسرائیل کے اس پروپیگنڈے کے جواب میں روسی صدر پوتین نے کہا ہے کہ اب شام کو دوسرا افغانستان بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ادھر عرب لیگ نے شامی فوج کی کامیابی کے بعد فوری طور پر اپنا ایک اجلاس دوحہ میں تشکیل دیا، جس میں بشار اسد سے کہا گیا کہ وہ اقتدار ایک عبوری حکومت کے حوالے کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک یہ ممالک جو مسلح دہشت گردوں کی حمایت کر رہے تھے اور جو یہ سمجھ رہے تھے کہ دہشت گرد پورے شام پر قبضہ کر لیں گے اور شامی فوج ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی، اب جبکہ شامی فوج نے اپنا مورچہ سنبھالا ہے اور اپنی کاروائی شروع کی ہے، تو یہ اس طرح کی پروپیگنڈا مہم اور تشہیراتی یلغار کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں معزز مہمانوں سے. چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے خاص طور پر ماہر جناب شکیل شمسی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام باسری صاحب.
جی شکیل شمسی صاحب، شام کی موجودہ صورتحال کو جب شامی فوج دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن کر رہی ہے، کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے اس وقت جو امریکہ نے ایک نئی سازش رچنے کی کوشش کی ہے، اس کا ایک ہلری کلنٹن کے بیان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے شمالی عراق کے طرز پر شام کے لیے ایک سازش تیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ایک جسے سیف ہیون تراشنے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ باغیوں کو کوئی ایسا علاقہ مل جائے کہ جس کو امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں اس کو سیف ہیون یعنی کہ ایک محفوظ جنت کے طور پر دنیا کے سامنے پروجیکٹ کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ شام سے آزاد کرا لیا گیا ہے، اور شام سے آزاد ہونے کے بعد اب وہاں پر باغیوں کی حکومت ہے اور مسلح جو بغاوت پر دہشت گرد جو ہیں انہیں نے قبضہ کر لیا. تو اب یہ سازش بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ابھی دمشق سے جس طریقے سے ان کو خالی کرنا پڑا اس کو انہیں ایک سیٹ بیک تو مانا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید جو مخالف گروہ ہے اور جو مخالفین مسلح جو دہشت گرد گھوم رہے ہیں ان کو جگہ مل گئی ہے اور وہ سیف ہیون کی تلاش میں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ امریکہ شام کو نکل جانے دے گا. ایک پرندہ جس پر وہ شکار کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہوا ہے और जिसने जिसको आंक लिया है उसने कि वहां के अंदरूनी हालात का फायदा उठाकर वो वहां पर अपना तसल्लुत बरकरार करे, वो सिलसिला चलेगा और वो चल रहा है। और ये इस सेफ हेवन वाली बात जो है ये उसी की पेशरफ्त है। और ये जहां तक कीमियाई हथियारों की बात है ये भी इराक से ही एक नतीजा निकाला गया और इराक का ही जो पहले था उसी, आपको ख्याल है, आपको मालूम है कि इराक में इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया गया था केमिकल हथियारों का। खैर हथियार थे भी इराक के पास, हथियार थे, लेकिन जब इराक ने वो इस्तेमाल किए, जब इराक ने वो ईरानी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किए तो उस वक्त सारी दुनिया चुप रही, उस वक्त ये मगरबी ममालिक लब सिए बैठे रहे। लेकिन बाद में जब कुवैत पर हमला हुआ तो दूसरे बहाने आम तबाही के हथियार और ये हथियार वो हथियार करके उन्हीं ने किया, लेकिन इराक के पास कुछ मिला नहीं। अब यहां पर आम तबाही के हथियार तो नहीं है लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि केमिकल वेपन्स हैं। और इराक के और शाम के शख्स ने, एक जिम्मेदार ने यह कहा भी कि अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अखबारों में आया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात कही होगी किसी ने भी, क्योंकि कोई समझदार आदमी केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल करने की बात आज नहीं कर सकता। लेकिन ये एक तमाशा बनाया गया खासतौर से अमेरिका की जानिब से और उसके हलीफों की तरफ से, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शाम के लोगों के खिलाफ शाम की जो हुकूमत है वो कीमियाई और केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकती है, जो बिल्कुल सरासर झूठ है और इसका कोई सरोपैर नहीं है। लेकिन बहरहाल अमेरिका परेशान बहुत है इस वक्त और अमेरिका की हर मुमकिन कोशिश यही है कि किसी सूरत से कोई हिस्सा एक ऐसा आजाद हो जाए या कोई हिस्सा एक ऐसा बागियों के कब्जे में आ जाए जिसको लेकर वो ये कह सके कि वहां पर एक आजाद ममलिकत कायम हो गई छोटी सी और वहां से एक बुरी हुकूमत कायम करके वो उसके खिलाफ काम करें, जैसा कि उसने शुमाली कुर्दिस्तान में कहता नो फ्लाई जोन करार दे दिया और ये सब करने का तमाशा फिक्र में लगे। लेकिन अभी ये तो नजर नहीं आ रहा है कि हो सकेगा उनका ये काम।
बहुत शुक्रिया आपका, चलते हैं इस वक्त सीधे
आप देखिए रूस ने इनको और तंबीह दी है इस सिलसिले में कि ये लोग
शकील
का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत के बल के ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं। वहां के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है और कहा कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं जो वेस्टर्न ममालिक हैं।
और जी मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान के सरकर्दा तर्जनगार सफदर रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम, और मैं इस्लामाबाद में नहीं स्कर्दू से बोल रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, बहरहाल जहां रहे सलामत रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये हिली क्लिंटन की तरफ से बयान आया है कि एक महफूज इलाका मुसल्ला दहशत गर्दों के लिए दिया जाए ताकि वहां पर वो अपनी एक उबूरी हुकूमत कायम कर सकें और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, तो क्या एक ऐसे वक्त जब शाम की फौज को दुनिया की 13वीं या बाज रिपोर्टों में 17वीं फौज माना जाता है, यानी 13वीं या 17वीं ताकतवर तरीन फौज दुनिया की, तो ऐसी फौज चंद ग्रोहों को जो अपने हाथों में हथियार उठाए हुए हैं इस बात की इजाजत देगी कि वो इस तरह की जो है बिदत कायम करें और किसी खास इलाके में महफूज ठिकाना अमरीका और इसराइल की मदद से कायम करके एक उबूरी हुकूमत का ऐलान करें शाम के खिलाफ, शाम के अवाम के खिलाफ?
मैं ये समझता हूं कि ये बात करीने कयास नहीं है, इस बात को हम इसलिए नहीं तस्लीम कर सकते कि आप देखें कि स्ट्रेटेजिकली जब वहां की सीरिया की हुकूमत के खिलाफ जब मजाहमत का आगाज हुआ है तो स्ट्रेटेजिकली देखें कि वो जॉर्डेनियन सऊदी बॉर्डर के साथ साउथ ऑफ सीरिया में ये बात शुरू हुई, उनका पहले से ही ख्याल था, आज से एक साल पहले जब ये सारा काम शुरू हुआ तो उनका ये ख्याल था कि ये हम साउथ में एक एनक्लेव बना लेंगे, जैसा कि अभी मेरे एक दोस्त फरमा रहे थे कि जैसा कि उन्होंने कुर्द इलाके में कायम कर लिया था, नॉर्थ टर्की की सरहद के करीब कर दिया था, क्योंकि टैक्टिकल सपोर्ट थी तुर्की को, तुर्की की अमरीकी फौजों के साथ। तो उनका अब भी ये ख्याल था कि जॉर्डेनियन उर्दन और सऊदी अरब की बॉर्डर के साथ हम एक एनक्लेव बना लेंगे। जब वहां से वो नाकाम हुए तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो होमस अलिप्पो, जिसको हलब कहते हैं, होमस हलब और होमा के इलाके में जो कि नॉर्थ में बनते हैं और वो तुर्की की सरहद के करीब है, वहां पर कोई एनक्लेव बना ले। और आज की भी खबरें हैं कि कैसे उन्होंने हलब में लड़ाई हुई और तुर्क और सीरिया की फौजों ने बहुत सारे दरअंदाजों को और बहुत सारे मुसल्ला जद्दोजहद को रोंद डाला और वहां पर उनका मुकम्मल कंट्रोल हो गया। तो मैं समझता हूं कि उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि वो دو چیزوں پر ان کا فوکس ہے. ایک تو وہ ایک ٹیریٹوریل علاقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک ٹیریٹوریل اینٹیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں جس پر وہ ایک, جیسا کہ بات ہو گئی ہے کہ جس پر وہ ایک عبوری حکومت بنا کے شام کو اقوام متحدہ, عرب لیگ اور دوسرے سارے اداروں سے ہٹا کر ان باغیوں کو وہاں پر نمائندگی دینا چاہتے ہیں. ان کا دوسرا سب سے بڑا ہدف ہے اور وہ فوج ہے, اور ہم نے مغربی میڈیا کے یہ ذرائع سے دیکھا کہ کیسے وہاں کے 25 جرنیل پچھلے ایک ہفتے میں ڈیفیکٹس ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں سے وہ اور ایک فوجی, بہت سارے فوجی جرنیل ترکی کی سرحد کی, یعنی ترکی اب ایک بہت بڑا ایک فیکٹر وہاں پر آ گیا کہ وہ وہاں کے جرنیلوں کو پناہ دے اور پھر وہاں کے فوجیوں پر اعلانات کروائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب کا جو ہتھکنڈا جو انہوں نے عراق میں اپنایا تھا اور انہوں نے اور جگہوں پر بھی اپنایا, فار ایگزامپل انہوں نے افغانستان میں ناردرن الائنس کی ایک عبوری حکومت بنوا کر طالبان کے خلاف کاروائی شروع کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں
جی
دنیا کی 17ویں بڑی فوج اور وہاں کے عوام بھی, کیونکہ اب ایک بات جس کو مغربی میڈیا سامنے نہیں آنے دے رہا, وہ فوجی کاروائی کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت پریزیڈنٹ بشار الاسد کے ساتھ ہے اور عوام وہاں کی فوج کے شانہ بشانہ. انہوں نے کسی بھی اس طرح کی انکلیو, کیونکہ جب ہم حلب کی بات کرتے ہیں, جب ہم ہوما اور حمص کی بات کرتے ہیں, تو ان کے عوام بھی وہاں کی فوجوں کے ساتھ مل کے ان مسلح در اندازوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب اور امریکہ کا اور اسرائیل کا شام میں ایک چھوٹا سا علاقہ حاصل کر کے اس پر عبوری حکومت بنانے کا خواب ایک لمبے عرصے تک شرمندہ تعبیر ہونے سے ابھی دور ہے.
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. شکیل شمسی صاحب, جو فوجی مداخلت کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے مغربی ملکوں اور ان کے علاقے کی عرب اتحادی حکومتوں نے, اور اس میں امریکہ ظاہر ہے کہ سر فہرست ہے, تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ فوجی مداخلت ہو, جبکہ روس کے صدر پوتین نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم شام کو دوسرا افغانستان نہیں بننے دیں گے؟
جی ہاں, اب جو حالات ہیں اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت میں کہ بیرونی مداخلت کر سکیں ڈائریکٹ. بالواسطہ تو ابھی بھی جاری ہے, دیکھیے بالواسطہ تو قطر اور سعودی عرب اور ترکی کے راستے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسلحہ پہنچانا اور لڑائی کرنا یہ سب ہو ہی رہا ہے, لیکن ڈائریکٹ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, کیونکہ روس اور چائنا نے جو پرو ایکٹیو رول دکھایا ہے پورے اس معاملے میں وہ اس سے پہلے ان لوگوں نے نہیں دکھایا, اور اگر انہیں نے شاید اس وقت بھی سختی کے ساتھ کام لیا ہوتا تو افغانستان کے عوام کو اتنی زیادہ سختیاں جھیلنا نہیں پڑتی اور شاید کچھ طاقت کا توازن برقرار رہتا. لیکن اس وقت روس نے ایک بہت ہی پرسرار خاموشی اختیار کی, خود روس ٹوٹ رہا تھا, بکھر رہا تھا, شاید اس لیے بھی آج تھوڑا سا اسٹیبلائزیشن آیا ہے اور روس نے اپنی ایک عالمی سیاست میں ایک جگہ بنائی ہے پھر سے, اور اس نے یہ کوشش کی ہے کہ دنیا کا توازن جو ہے طاقت کا وہ برقرار رکھا جائے. تو وہ سلسلہ جو اس وقت شروع ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مداخلت کر سکیں. اور خود آپ دیکھیں کہ اسرائیل پر تول رہا ہے کہ وہ حملہ کرنے کی فکر میں, کیونکہ اسرائیل کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ شام میں ایک ایسی حکومت آ جائے جو جولائن ہائٹس کے اوپر سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے, اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی امریکن خدا نخواستہ کوئی پرو امریکی حکومت وہاں آ جائے تو وہ یہی کرے گی کہ جولائن ہائٹس سے دستبردار ہو جائے اور وہ اسرائیل کا علاقہ قرار پائے. تو اس لیے اسرائیل مسلسل پر تول رہا ہے کہ کسی صورت سے وہ حملہ کر کے اور یہاں کے اوپر بشار الاسد کو معزول کر دے اور کسی صورت میں فوجیں پہنچا دیں, لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ خود جو وہاں کی فوج ہے اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے ہارنے والی نہیں, اور اتنی آسانی سے اسرائیل تو اس کو شکست نہیں دے سکتا, اور انہیں نے بہت طاقت کی ہے, بہت انہیں نے تیاریاں کی ہیں, اور روس نے ان کی کافی مدد بھی کی اسلحوں کے ساتھ, اور ان کے پاس اس وقت جدید ترین اسلحہ ہیں. اور بہرحال ڈائریکٹ مداخلت تو بعید قیاس ہے, بہرحال امریکہ کی نگاہیں لگی ہیں, امریکہ کوشش تو یہ کرے گا کہیں نہ کہیں سے انٹروینشن ہو جائے, خود وہ کرے چاہے دوسری حکومتوں کے ذریعے سے کرے چاہے وہ اپنا بحری بیڑا بھیج کے کرے, کوشش تو کرے گا, لیکن روس جب تک آنکھیں دکھاتا رہے گا اور روس جب تک وہاں پر کھڑا ہوا ہے جب تک اتنا آسان نہیں ہے اس معاملے کو حل کر سکنا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام ہو سکے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں باقاعدہ شاہ فیصل نے مہم چلا دی ہے چندہ کرنے کی, وہاں پر خود انہیں نے 20 ملین ریال دیے ہیں چندے کے لیے, اور عوام کو بڑے پیمانے پر وہاں کے ذرائع ابلاغ कह रहे हैं कि शाम के सिलसिले में मदद करो, शाम के लोगों की मदद करो। ये शाम के लोगों की मदद नहीं है, शाम के मुसल्ला ग्रोह जो हैं उनकी मदद के लिए रकमें जमा की जा रही हैं, बड़ा बड़ा चंदा लिया जा रहा है, और जितने अरबपति और करोड़पति हैं वो अपना दो नंबर का पैसा भी उसमें बतौर चंदा दे रहे हैं, क्योंकि उसके कोई हिसाब किताब तो है नहीं। और एक पूरी क्रिएट किया गया, एक फ्लेवर क्रिएट किया गया है, एक एटमॉस्फेयर पूरे सऊदी अरब में क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे इस वक्त शाम से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है और शाम के जो लोग हैं उनकी मदद करना हम पर जरूरी है, और इसको वो लोग मसलकी जंग में भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे वो कतर हो, बिलवास्ता तो वो मदद कर सकते हैं, बराह रास्त वो उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे और ना कोई दूसरी ताकत इतनी जल्दी जो शाम के ऊपर हमला कर सकती है।
जी बहुत शुक्रिया सफदर रजा साहब। इसराइल जिसके वजीर जंग ने यह कहा है कि हम ऐसी सूरत में अगर शाम ने अपने कीमियावी हथियार दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश की, ये वाज़ेह लफ्जों में लबनान में मुंतकिल करने की कोशिश की, तो हम शाम पर हमला कर देंगे। पहली बात तो ये कि आया कीमियावी हथियार हैं भी या नहीं, या हैं तो कितने बड़े पैमाने पर हैं, एक। और दूसरी बात कि अगर इसराइल ये धमकी दे रहा है तो क्या वो इसराइल जो नियत फिलिस्तीनियों से नहीं जीत सका, वो इसराइल जो एक तंजीम हिजबुल्लाह से नहीं जीत सका और जिसे हिजबुल्लाह के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त उठानी पड़ी है, तो क्या वो शाम की आजमूदा फौज के मुकाबले में इस तरह की हिमाकत कर सकेगा? और बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि उसने अगर हमला कर भी दिया शाम पर तो खित्ते का नक्शा क्या होगा आपके ख्याल में, क्योंकि आप बहरहाल स्ट्रेटेजिक उमूर पर नजर रखते हैं।
मैं ये समझता हूँ कि इसराइल की ये बयान सुन के मुझे दो चीजें याद आई। एक तो सन 2003 में इराक पर हमले से पहले जो तैयारियां थी और अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी वजीर खारजा कोलन पावल ने जो कागजात रखे थे और जो तकरीर की थी, और बरतानिया के टोनी ब्लेयर जो बात कर रहे थे, और उससे भी पहले मैं समझता हूँ कि 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के फौजी कब्जे के बाद वेस्ट जो बात कर रहा था, मैं इस बात को इस अंदाज में लेना चाहता हूं कि देखिए पिछले हफ्ते बरतानवी वजीर खारजा उर्दन में आए और वहां मुहाजरीन से मिले और उन्होंने कहा कि यहां पर हजारों मुहाजरीन हैं, और उनको फिर बाद में लाखों कहा गया। इसराइल केमिकल हथियारों की बात करता है, एग्जैक्ट यही मीडिया और यही वेस्ट और यही न्यूयॉर्क टाइम्स और यही सीएनएन और यही टेलीविजन चैनल्स और यही मगरबी हुकूमतें सद्दाम के पास बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की बात करते थे, और उन्होंने कितना इस वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसको एक जवाब के तौर पर पेश किया गया कि हम केमिकल हथियार और हयातियाती हथियार ढूंढने जा रहे हैं। आज यही बात ये शाम के बारे में कह रहे हैं, और मैं पहली शाम के बारे में इंकशाफ हुआ है कि शाम के पास भी इस तरह के कोई हथियार मौजूद है, क्योंकि उनके पास कोई और हथियार रहा नहीं, क्योंकि उनके पास बहाने का आर्सेनल खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके पास दलील की बात खत्म हो चुकी है। वो तिनको कहा सहारा ले रहे हैं और उन्हें कहा कि अगर ये केमिकल हथियार, यानी उन्हें इस बात पर तो कोई एतराज नहीं है कि शाम के पास हथियार हो, जो कि खुद बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। उन्हें इस बात पर तकलीफ है कि शाम के केमिकल हथियार किसी और मुल्क में मुंतकिल किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि झूठ के पांव नहीं होते, और यहां पर प्रोपेगंडे के पांव हम पूरी शिद्दत से देख रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये मगरबी प्रोपेगंडा है कि हम शाम पर हमला कर देंगे। मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने शाम पर हमला किया तो अरब अवाम, अगर इसराइल ने शाम पर हमला किया तो अरब अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो कि आजकल खामोश तमाशाई और अपनी अमरीकी कठपुतली हुकूमतों की वजह से खामोश है, वो फिर वैसे ही सड़कों पर आएगी जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान वो जमहूरियत के लिए सड़कों पर आई थी, कि इसराइल और सारे अरब ममालिक मिलकर शाम के सड़कों भी क्यों किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल बन के मशरिक वस्ता में उठेगा, और मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा कि अरब ममालिक शायद मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी इस मुआनदाना मुहिम जो कि वो शाम के खिलाफ दामे दरमे और बिलखसूस सुखने किए जा रहे हैं उससे बाज आ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अरब अवाम की अवेकनिंग के लिए अगर इसराइल ने इस धमकी को अमली जामा पहनाया, और एक बहुत बड़ी बेवकूफी इसने की, अगर इसराइल इस इलाके में बहुत बड़ी जसारतें करता रहा है, जैसे शाम पर उसका तीन दफा फौजी कब्जा और अपने नहत्ते फलस्तीनियों को मारना और उनके معمولی چھوٹے سے کندھے سے چلائے جانے والے میزائل کا دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکنا، ایسے اسرائیل کی بے وقوفی اور اسرائیل کی جسارتوں کی دلالت کرتے ہیں. لیکن اگر اسرائیل نے شام کے خلاف کسی فوجی کارروائی کا آغاز کیا تو عرب عوام کی بہت بڑی اکثریت عوامی طور پر غم و غصے کا شکار عرب حکومتیں ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسے کیا تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی حمایتی بہت ساری عرب حکومتوں کے حکمرانوں کی چھٹی ہو جائے گی.
جی بہت شکریہ. شکیل شمسی صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ اسرائیل جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے، اول تو یہ کہ اس پر عملی جامہ اس کو نہیں پہنا سکتا، بالفرض اگر اس نے عملی جامہ پہنایا اور اس کے بعد بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے شام میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی اور اپنی مرضی کی کوئی حکومت قائم کر لی یا قبضہ کر لیا، تو ان عرب حکمرانوں کا کیا بنے گا جن کے ملک کے نقشے گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب، اگر آپ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے نقشہ دیکھیں تو اس میں سعودی عرب تک اس کی قلمرو ہے، تو کیا یہ لوگ بچ جائیں گے؟
دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ اسرائیل اگر حملہ نہیں کر رہا ہے صرف اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو سی آئی اے کی رپورٹس ہیں، اس کے بعد موساد کی رپورٹس ہیں کہ ریپرکشن بہت خراب ہوگا پورے مسلم ورلڈ میں، صرف عرب میں نہیں، عرب دنیا میں نہیں، صرف عرب ممالک میں نہیں، پورے مسلم ورلڈ میں جہاں جہاں اسلامی مملکتیں ہیں اسرائیل اگر حملہ کر دے گا تو اس کے بہت سخت نتائج بھگتنا ہوں گے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی، اور اس وقت ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ لوگوں کی بشار الاسد کے ساتھ ہوں گی. اس لیے صرف یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل حملہ کرنے میں ابھی تک رکا ہوا اور حملہ نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر بالفرض محال اس نے حملہ کر لیا اور وہ آ جاتا ہے اور اپنی فوجیں بھیج دیتا ہے، یا ایک کام یہ بھی کر سکتا ہے اسرائیل جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ علاقوں میں بایولوجیکل ویپنز گرا دے، کچھ لوگوں کو کیمیکل ہتھیاروں کے ذریعے مار دے اور اس کے بعد وہاں کی فوج کے اوپر الزام لگائے تاکہ انٹرنیشنل انٹرونشن کا موقع ملے یا انٹرنیشنل بین الاقوامی افواج کو اتارنے کا ایک بہانہ ملے، یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک بہانے بازی وہ لوگ کر سکتے ہیں اس طریقے کی. لیکن اگر جس دن بھی اس نے یہ غلطی کی کہ اپنی فوجیں شام میں اتار دیں، یہ بہت اسکلیٹ ہو جائے گی بار اور یہ ٹھہرے گا نہیں، پھر شام تک یہ مسئلہ نہیں ٹھہرے گا اور پھر اس کی آج ہر طرف محسوس کی جائے گی اور خود امریکہ کو بھی محسوس ہوگا کہ اس نے جو ہے غلطی کی ہے اور بشار الاسد کی دشمنی میں جو اس نے مول لیا ہے یہ خطرہ شام پر حملہ کرنے کا، وہ ان سے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس کو بہت زیادہ شدت سے افغانستان میں اور دوسری جگہوں پر جہاں جہاں اس کی فوجیں ہیں وہاں پر بھی شدت سے سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کے حملے کا مطلب بھی ہوگا کہ امریکہ کی بھی مرضی اس میں شامل ہے.
جی بہت شکریہ.
تو یہ اگر کوئی چیز روکے ہوئے ہے ان کو حملہ کرنے سے تو صرف یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہوں گی کہ پورے مسلم ورلڈ میں اس کا بہت زبردست ریپرکشنز ہوں گے، بہت زیادہ ریئیکشن ہوگا.
جی چلتے ہیں لندن اسٹوڈ، یہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر علی جعفر زیدی صاحب. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
زیدی صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ اب جبکہ شامی فوج نے مورچے سنبھال لیے ہیں اور دمشق سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کا وہ تیزی کے ساتھ صفایا کر رہی ہے، تو ایسے میں اب امریکہ اسرائیل مغربی حکومتیں اور علاقے میں ان کی بعض عرب اتحادی حکومتیں یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ شامی فوج یا شامی حکومت مسلح گروہوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیار استعمال کر سکتی ہے، اس طرح کی تشہیراتی مہم اور یلغار کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
جی یہ شام کو جو شام کی فوج نے اب ایکشن لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت پہلے ایکشن لے لینا چاہیے تھا، اور یہ جو کیمیکل ویپنز کا اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وغیرہ وغیرہ، یہ وہ فارمولا ہے جو کہ سامراج نے اپنی تجربہ گاہ جو ان کی پولیٹیکل لیبورٹری ہے وہاں سے یہ فارمولا نکلا اور اس کا اطلاق انہوں نے کئی ملکوں پہ کیا، اس میں جمہوریت کا نفاذ بھی ہے اور کئی بہانے ہیں، اور وہ چڑ دوڑے، اور چڑ دوڑنے میں جو سیکیورٹی کونسل ہے اس نے بہت ہی مجرمانہ ان کا ساتھ دیا، جیسے لیبیا میں 1973 کا ریزولوشن عوام کو بچانے کے لیے پاس کیا گیا، لیکن وہاں پر عوام پر حملہ کیا گیا اور عوام ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ تو یہ تو وہ بہانے ہیں، یہ وہ فارمولا ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ سیریا پر اپنے کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور روس کے چین کے ویٹو کے بعد یہ سارے معاملات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، بہانے اور بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت پازیٹو ہے، وہ یہ کہ کل کی واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے جو رپورٹ چھپی اس میں اس بات کا اقرار کیا کہ سی آئی اے ابھی تک شام میں اپنے قدم نہیں جما سکی، جبکہ لیبیا میں تو انہوں نے بہت جلدی آدھے لیبیا کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، یعنی اپنے نیٹ ورک میں۔ تو یہ ان کا اقرار کرنے کے بعد اوباما کا جو بیان آیا ہے ریسنٹلی، اور انہوں نے آتھرائز کر دیا ہے کہ سی آئی اے ہر طرح سے، چونکہ اب ہم ڈپلومیسی کو اور پولیٹیکل سولوشن نہیں چاہتے بلکہ ہم ملٹری سولوشن چاہتے ہیں، چنانچہ سی آئی اے ہر وہ کام کرے جس کا پہلے لیتھل ویپن یا ادر وائز ان سب کی انہوں نے اس کو اجازت دے دی، اور بے شمار پیسہ بھی۔ تو اب اسی رپورٹ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ٹرکی کے بارڈر پر 6 ایجنٹ ہیں سی آئی اے کے، جو کہ بری طرح سے ناکام ہونے کے بعد اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو پیسہ بانٹ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، یہ جو اندر دہشت گرد انہوں نے کریٹ کیے ہیں، جو ٹرکی میں تربیت لیتے ہیں، جس کو اسلحہ اور پیسہ سعودی عرب اور جارڈن دیتا ہے، اور ٹرکی ان کو ٹریننگ کیمپ پرووائڈ کرتا ہے، تو ان کو ابھی تک یہ نہیں معلوم۔ ہلری کلنٹن تک نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جن کی پشت پناہی کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، بلکہ ہلری کلنٹن نے تو یہاں تک کہا کہ مجھ سے یہ جو فری سیرین آرمی کے لوگ ملے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ان آرگنائزڈ فرنٹ ہے، دے آر ایکسٹریملی ان آرگنائزڈ پیپل، یہ جو تو ان آرگنائزڈ اس لیے ہوں گے کہ اکثریت ان کی شام سے نہیں ہے، اکثریت انہوں نے ادھر سے ادھر سے یمن سے چچنیا سے کہاں کہاں سے پکڑ کر ان کی ٹریننگ دی ہے اور ان کو وہاں پر دھکیل دیا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سیف ہیون بنے، اور سیف ہیون کے لیے اور تو کہیں ابھی تک کامیابی انہیں نہیں ہو پائی اور نہ ہی ہوگی آئندہ بھی۔ انہوں نے الیپو کا جو علاقہ ہے جو کہ ٹرکی سے 40 میل دور کے فاصلے پر ہے، یعنی میں نے وہ علاقہ دیکھا بھی ہے زیارات کے لیے میں جب گیا ہوں، تو الیپو میں انہوں نے پورا کنسنٹریٹ کیا، اور وہاں پر چونکہ مڈل کلاس یا بزنس کلاس زیادہ نمایاں ہے، اور متوسط طبقہ جو ہے اس کو، یعنی مڈل کلاس کو خریدنا، اس کی ہمدردیوں کو خریدنا آسان ہوتا ہے بجائے ورکنگ کلاس کے، رولنگ کلاس تو بہرحال عوام کے ساتھ ہے وہاں کی۔ تو یہ جو اس میں سے انہوں نے چند کو خریدنے کی کوشش کی ہے، بے شمار پیسہ ڈالا جا رہا ہے، اور الیپو کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سیف ہیون کے طور پر ایک جگہ بن جائے جہاں پر وہ اپنے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بٹھا کر تو وہاں سے اپنی کاروائیاں کرتے رہیں۔ اب وہ کاروائیاں کیوں کرتے رہیں، کیا اس کے عزائم ہیں، کیا مقاصد ہیں، وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اسرائیل کو اگر خطرہ ہے، اور خطرہ تھا تو وہ شام سے تھا، اسرائیل کو ایجپٹ سے کبھی خطرہ نہیں تھا، اسرائیل کو گولان پہاڑیوں پر جو اس کی نظر ہے وہ بھی شام کی فوج نے، اور اسرائیل اور امریکہ اور اب تو ان کے پیچھے قطر اور سعودی عرب، یہ چاروں ایک ہیں۔ اب اسرائیل کے عزائم تو سمجھ میں آتے ہیں، امریکہ کے عزائم بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن عراق اور سعودی عرب جیسے حکومت کے جو حکمران اپنی ڈھٹائی اور بے غیرتی سے اسرائیل اور امریکہ کے عزائم کو وہاں پر حاصل کرنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ کسی بھی مسلمان جو کہ شریف مسلمان ہو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے
جی
کہ مڈل ایسٹ میں کہیں بھی کوئی ایسی چھوٹی سی حکومت۔
بہت شکریہ زہیر صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا۔
صدر رضا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, جیسا کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ہیلی کلنٹن یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں, اور اسلحے وہیں سے فراہم ہو رہے ہیں, اسلحے ان کی اتحادی حکومتیں ان کو فراہم کر رہی ہیں, پیسے ان کی اتحادی حکومتیں فراہم کر رہی ہیں, اپنے خزانے کے منہ ان کے لیے کھول دیے, اور پھر بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. کیا واقعی ان کو نہیں پتا ہے یا تجاول عارفانہ ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب آشکار ہو رہی ہیں اور دنیا کی آنکھیں اب کھل رہی ہیں کہ یہ جو اسلامی شدت پسندی کا جس کو نام دیتے ہیں, اور یہ جس کو کبھی القاعدہ کہتے ہیں اور جس کو کبھی طالبان کہتے ہیں اور جس کو کبھی یہ چیچنیا کے لوگ کہتے ہیں اور جس کو کبھی افریقن موومنٹ کہتے ہیں اور جس کو یہ کبھی ترکستان کی موومنٹ کہتے ہیں, تو اب تو یہ ثابت ہونے جا رہا ہے نا کہ ان کی ساری سپورٹ امریکی سی آئی اے کرتی ہے, اور اب تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ شام میں بھی جو اسلامسٹ ہیں انہیں کی سپورٹ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہیں کہ یہ دونوں طرف ہو کے لگتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی اسلامک ایکسٹریمسٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور سیریا میں انہی اسلامک ایکسٹریمسٹ کو اور لیبیا میں انہی اسلامک شدت پسندوں کو انہوں نے اپنی مدد کے لیے بلایا, اور انہی اسلامک ایکسٹریمسٹ کو انہوں نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے بلایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا دورہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہوتا جا رہا ہے, اور یہ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یہ بہت پرانے ان کے آپریٹیوز ہیں جو کہ مختلف اوقات میں اور مختلف ممالک میں ڈورمنٹ رہتے ہیں. جب امریکہ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو چاہے وہ فتووں کے ہتھیار سے آئیں اور چاہے وہ امریکی سی آئی اے کے AK-47 خرید کی ہوئی رائفلوں سے آئیں, چاہے وہ ٹینکوں پر بیٹھ کے آئیں, چاہے وہ نیٹو کے طیاروں کی صورت میں آئیں, یہ امریکی شدت پسندی ہے کہ جو اسلامک شدت پسندی کا روپ کر کے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کا چونکہ تعلق پاکستان سے ہے اور آپ ظاہر ہے کہ تجربات سے گزرے ہیں, سابق سوویت یونین کے قبضے کی بات کی آپ نے افغانستان میں, اور اس نام نہاد جہاد کی بھی بات کی جس کو امریکہ نے کریٹ کیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہی رونا آج تک رویا جا رہا ہے کہ امریکہ مختلف ملکوں سے دہشت گرد اور جہادی لوگوں کو لے کے آیا یہاں پر, اور جب سابق سوویت یونین نکل گیا تو ان کو ان کے ایسے ہی حال پہ چھوڑ کے چلا گیا, اسی وجہ سے آج افغانستان اور پاکستان اس خطے کی صورتحال اس طرح سے. کل کو جب یہ معاملہ ختم ہوگا, چاہے وہ شام کی حکومت اور عوام کی فتح کی صورت میں ہو یا خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو, تو پھر یہ دہشت گرد کہاں جائیں گے اور پھر ان کی سرگرمیاں کہاں تک محدود رہیں گی, اور پھر ان کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اگلے ان کے اقدامات کیا ہوں گے آپ کے خیال میں؟
بالکل, میں یہ اسی طرف اپنی بات کو لے کے آ رہا تھا کہ امریکہ جن کو مسلح کر سکتا ہے کرتا ہے, ان کو کسی پلان کے بغیر ہیپسڈلی کرتا ہے. جیسے آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ ہیلری کلنٹن نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہم کن لوگوں کو مسلح کر رہے ہیں, اور ان کو نہیں معلوم کہ وہ کن لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ لوگ آگے چل کر امریکہ اور اس خطے کو جتنا سٹیبلائز کریں گے, آج تک امریکہ 1979 کے بوئے ہوئے کانٹے اور بوئی ہوئی سرنگیں افغانستان پاکستان اور اس خطے میں صاف کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اسرائیل کی ڈی سٹیبلائزیشن کی وجہ سے اس علاقے کو اگر وہ اور ڈی سٹیبلائز امریکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کرتا ہے تو کل یہی تحفظ اس کے گلے کی پھانس بن جائے گا. میں اس بات کو ایک اور طریقے پر بھی لیتا ہوں, اگر کوئی لوگ عوامی جمہوری تحریک بحرین میں یا یمن میں اس حکومت کے خلاف کام کرے تو یہ عرب ملک اس تحریک کے خلاف کام کرتے ہیں, انہوں حکومتوں کی سپورٹ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ سیریا میں وہ صدر بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ان مسلح گروہوں کی مدد کر رہے ہیں؟ یعنی ہر جگہ ان کے دوہرے معیارات واضح ہوتے جا رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی سٹیبلائزیشن کی جو کوششیں شام میں ہو رہی ہیں وہ امریکہ اور ان ممالک, بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ترکی سٹیبلیٹی کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور وہاں اسلامک گورنمنٹ جو ہے وہ اعتدال پسند ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی نے اگر سیریا میں اس طرح کے کانٹے بونا شروع کیے ہیں تو کل پورے علاقے میں کانٹوں کی یہ فصل ہوگی, اور امریکی مفادات کو جتنی مستقبل میں موجودہ اقدامات کی وجہ سے نقصان ہوگا اس کو تصور کر کے ہی کانپ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطی میں جو بہت زیادہ یہ زہر ناکیاں کی جا رہی ہیں یہ اس پورے علاقے کے لیے, وہ بشار الاسد کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں اور اسرائیل کو بچانے کے لیے وہ اتنے اندھے ہو کے اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کو مستقبل کا امن اور چین وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے مسلح کرنے کی حکمت عملی ایک دوسرا افغانستان بنانے جا رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا. زری صاحب, دوسرا افغانستان بنانے جا رہے ہیں مگر روسی صدر پوتین نے واشگاف لفظوں میں اٹلی کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا ہے کہ ہم دوسرا افغانستان شام کو نہیں بننے دیں گے. روس کے اس عزم اور اس ارادے پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟
اس کا اپنا عزم بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے عوام اور شام کی افواج کا عزم, اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جیسی صورتحال بنانے کی کوشش بے شک کی جا رہی ہے, لیکن یہ بن اس لیے نہیں پائے گا کہ سیریا کے عوام حکمرانوں حکومت کے ساتھ ہیں, اور وہ تمام بہانے جو ویسٹ کو مل سکتے تھے وہ آپ دیکھیں, مارچ میں شام بشار الاسد نے مارچ میں کانسٹیٹیوشن دے دیا, جمہوریت کے بہانے جمہوریت کے نفاذ کے بہانے یہ چڑھ دوڑتے ہیں حملے کرتے ہیں, انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا اور مئی میں ریفرینڈم کرایا اور پوری قوم نے بشار الاسد کے حق میں فیصلہ دیا, تو جمہوریت کا جو ایک بہانہ تھا وہ ختم ہو گیا. دوسری طرف جو شام کی فوج ہے وہ اس طرح کی فوج یا اس طرح کی قبائلی گروہ نہیں ہے جس طرح کے افغانستان میں تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان جیسی صورتحال یہاں کبھی بھی بن پائے گی. یہ بہت آرگنائزڈ فوج ہے, بہت منظم قوم ہے, اور اس میں جو فیوچر ہے اس کے بارے میں وہاں کے عوام بہت صاف ہیں کہ اگر شام میں شام کی یہ حکومت جو کہ عوام کی حکومت ہے اگر وہ گر گئی تو پھر شام کے عوام کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا, اور شام میں اتنا خون بہے گا کہ تاریخ میں شاید
جی بظاہر کچھ فنی خرابی آ گئی. شکیل شمسی صاحب موجود ہیں ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں. شکیل شمسی صاحب, اب میں تصویر کے دوسرے رخ سے بات کرنا چاہوں گا کہ بہرحال اس وقت شام کو امریکہ, مغربی ملکوں, اسرائیل اور سعودی عرب جیسے ملکوں نے ایک ٹیسٹ سمجھ لیا ہے, یعنی اس وقت شام کے معاملے کو انہوں نے ہر طرح سے اپنی انا اور سب کچھ اپنا داؤں پر لگا دیا. شام میں اگر امریکہ اسرائیل کو شکست ہو جاتی ہے اس کی پالیسی کے اعتبار سے, امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی کے اعتبار سے, یا جو اس کی اسٹریٹجی ہے یعنی امریکہ اور اسرائیل کی اس میں ان کو شکست ہو جاتی ہے, تو وہ اسرائیل جو غزہ میں شکست کے بعد, جو 33 روزہ لبنان کی جنگ میں شکست کے بعد یہ کہہ گیا تھا اور اعتراف کرنے پر مجبور ہوا تھا کہ ہم تو تباہ و برباد ہو گئے, اب اگر اس کو یہاں پھر شام کے معاملے میں شکست ہوتی ہے تو خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی اور اس کی آئندہ اسٹریٹجی کا مقدر کیا ہوگا؟
بہت بہت سنہری مقدر ہے پورے خطے کا. ان لوگوں کے لیے بدقسمتی کا دور شروع ہوگا, پورے خطے کے لیے سنہری دور شروع ہوگا, اور ان کی جو ہزیمتیں ہیں اور جو ان کو شکست اٹھانا پڑ رہی ہے یا جو ہو گیا اس کا آگے پھیلاؤ بہت ہوگا, اور اس کی وجہ سے ایک نیا حوصلہ ملے گا, ایک نیا عزم ملے گا دوسرے ممالک کے لوگوں کو کہ جو بے قرار ہیں, بے چین ہیں جمہوری نظام میں, اور ایک امریکہ سے آزادی کی جو فکر لگی ہے جن کے اوپر, جو ایسے اپنے لیے رہبا چننا چاہتے ہیں جو امریکہ کے پٹھو نہ ہو, امریکہ کے غلام نہ ہو, ان لوگوں کو ایک بہت بڑی اس سے تحریک ملے گی اور ایک بہت بڑا کامیابی کی طرف وہ آگے بڑھیں گے یقیناً. اور اگر واقعی یہاں پر اسرائیل اور امریکہ کے عزائم کو نقصان پہنچتا ہے تو پورے مشرق وسطی میں ایک سنہری دور شروع ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ آپ کا شکیل شمسی صاحب. چند سیکنڈوں میں اگر صدر اعظم صاحب آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے اس تناظر میں تو کیا کہیں گے؟
ڈلیزا راج نے بہت پہلے کہا تھا کہ جب اسرائیل نے حزب اللہ پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے لبنان کی سعید بجا دی تھی اور ساؤتھ لبنان میں انہوں نے پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا تھا, تو کنڈلیزا رائس نے کہا تھا کہ ایک نئے مشرق وسطی کی پیدائش ہو رہی ہے اور ہم شام میں موجودہ پورے استعمار और बिशार उल असद के खिलाफ इकदाम को देखते हुए हम ये एक नई नवीद देखते हैं कि हाँ वाकई एक नए मशरक वस्ता की नवीद आ रही है, नया मशरक वस्ता आ रहा है जो इसराइल और अमरीकी मफादात के खिलाफ डट के मुजाहमत कर सकता है, और वो मुजाहमत जो लबनान के सिर्फ चंद इलाकों में थी और वो शाम की फौज और शाम के अवाम के साथ थी। मैं ये समझता हूँ कि अमरीका और इसराइल और मशरिक मगरबी दुनिया की साजिशें इसको अरब अवाम के पास लेके जाएंगी और पूरे अरब अवाम एक नए मशरिक वस्ता की नवीद देखेंगे कि यहाँ से अमरीका और इसराइल का हाथ कटा हो जाएगा और आलम इस्लाम एक नए अज़्म और हौसले के साथ अपनी आजादी जमहूरियत के साथ आगे जाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ऐसे ही है, अमरीका चाहता है कि नया मशरक वस्ता वजूद में आए, यकीनन मशरक वस्ता नया वजूद में आएगा, लेकिन अमरीका की मर्जी का नहीं, आलम इस्लाम और मुस्लिम उम्मा की मर्जी का और इलाके के अवाम की मर्जी का। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे अली अब्बास रिज़वी के साथ होंगे, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।